نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. ہم جس سلسلے پر چل رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مزمل اور مدثر کا جو جوڑا ہے دو سورتوں کا قرآن مجید میں، پہلے تو میں نے تفسیر کے ساتھ ان دونوں کے اندر جو ایک مشابہت ہے اور جوڑے کی نسبت کے اعتبار سے ان کے مضامین میں جو گہرا ربط اور تعلق ہے اس پر گفتگو ہم تفصیل کر چکے ہیں کہ ان دونوں کا آغاز ہوا ایک ایسے لفظ سے خطاب کیا گیا حضور کو جس سے ایک کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضور اس وقت بہت ہی غور اور فکر، سوچ وچار، تفکر اس کیفیت کے اندر مبتلا تھے. تو یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیتے والے، کمبل میں لپٹ کر لیتے والے، ہم کھڑے ہو جاؤ، چبر بستہ ہو جاؤ. اور یا ایھا المدثر، ہم اور اے لحاف میں لپٹ کر لیتے والے، کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان دونوں الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ سوچ وچار، غور اور فکر کا دور جو ہے اب ختم ہونا چاہیے، اب آپ کی عملی جدوجہد کا آغاز ہو جانا چاہیے. ہم کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو تفکر تھا وہ دو طرح کا تھا. پہلا دور اس کا وہ تھا جس میں کہ ایک فلسفیانہ تفکر آپ کہہ سکتے، غور و فکر، یہ کائنات کیا ہے، کیا حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، انسانی اخلاق اتنا پست کیوں ہو گیا ہے، انسانی کردار کے اندر یہ پستی کیوں آ گئی ہے، انسان ظالم کیوں ہو گیا ہے، بھیڑیا کیوں بن گیا ہے، کیا ہے، اور اس صورتحال کا کوئی بھی بہتری کی کوئی شکل ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر ذہین، حساس اور سلیم الفطرت انسان جب وہ اپنے عقل اور شعور کے بلوغ کو پہنچتا ہے تو ان باتوں پر غور کرتا ہے. اس کی سلامتی فطرت جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ سوچے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، کیا حالات ہیں، اور یہ کہ اس میں بہتری کی شکل کیا ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا گویا کہ غور و فکر تھا، جس میں میرا انداز، میرا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا فلسفیانہ سفر جو ہے ذہن کا، جو کہ ساری ساری عمریں لگا کر وہ افلاطون ہوں یا کوئی وہ سقراط ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی اور بڑے فلسفی ہوں، تو پوری پوری زندگیوں کے سوچ وچار کے بعد جو بھی انہوں نے سفر طے کیا، وہ سفر اللہ تعالیٰ نے حضور کو چند دنوں میں طے کرا دیا ہے. وہ جو غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر تھا، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے، کانا صفت و تفکر ہی کہن سے ہی کتاب بولے ہی تھی غار حرا التفکر و الاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ غور و فکر، سوچ بچار. تو پہلا مرحلہ فلسفیانہ، اور دوسرا یہ کہ یہ کہ مجھ پر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، اب جو ایک نیا دور میری زندگی کا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو اب عالم ملکوت سے واسطہ پڑا ہے، اب پہلی مرتبہ جو ہے جبرائیل سے ملاقات ہو چکی ہے، اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ پر تشویش کی کیفیت بھی تھی، وہ بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر آئے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا غم ملونی غم ملونی, وہ یہ کمبل اڑا دو, یہی مزمل کا لفظ آیا اس میں غم ملونی, یہ لفظ اس کے اندر, وہ یہ کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو, اخاف والا نفسی, مجھے تو اپنی جو ہے جان کا خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اور تشویش تھی کہ جو اس کیفیت کے جس میں کہ آپ مبتلا رہے ہیں. اس میں یہ کہ بعد میں سورہ مدثر کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا ایک جواب وہاں ہمیں ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے تم کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہونے میں یہ دو ہیں کام جو آپ کے حوالے کیے گئے. ایک آپ کی جد و جہد اور کوشش اور مشقت ہے رات کی, کھڑے رہو رات کو, یہ سورہ مزمل میں قل اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے, نصف یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رہ جائے گی, اور کچھ بڑھاؤ بلکہ دو سے نصف سے تو وہ دو تہائی ہو جائے گی. بات اس کے اوپر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہے ان سلوک یا رہ کا قولن ثقیلا, ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو آپ پر آنے والی ہے. اگرچہ آپ اخلاق فاضلہ کی انتہائی بلندیوں پر پہلے سے فائز ہیں, اگرچہ آپ انسانیت کی جو ہے معراج اس پر تو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس مقصد کے لیے, اس مشن کے لیے, کار نبوت اور کار رسالت کی ادائیگی کے لیے, ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اور قوت چاہیے, اضافی قوت چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص مشکل سے گزریں اور اس کو ہم پڑھ چکے تفصیل سے. پھر اس کے بارے میں اور دوسرے مضامین بھی جو آئے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آ رہی ہے یہ دوسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا, یہ تعداد کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے, اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں بڑا شریف اختلاف, اتنا اختلاف جو ہے کسی اور آیت کے بارے میں نہیں ہے. تو ایک زمانے میں میں نے یہ آج سے کم 40-45 سال پہلے بنانے کی بات ہے کہ میں نے اس میں بڑی ریسرچ کی تھی, بہت محنت کی تھی, بہت جد و جہد کر کے, اور مجھے اس مسئلے کا حل ملا تھا جس کی طرح میرا اپنا ذہن تھا, لیکن اس کی تعریف مجھے ملی الاتقان فی علوم القرآن, ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ایک طرح کا انسائیکلوپیڈیا ہے. لیکن پہلے یہ کہ اس آیت کا آپ ترجمہ آپ کر لیں, ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اے محمد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب, یا آدھی رات یا تہائی رات, اور نہ صرف آپ کھڑے رہتے ہیں, وطائفة من الذين معك, جو آپ کے ساتھی ہیں, جو آپ پر ایمان لائے ہیں, یہ جو آپ کے صحابہ ہیں, ان کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اب یہاں پہلی بات کو نوٹ کیجئے کہ اگر کہ جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حضور کے لیے تھا, واحد کے سیزے میں تھا, جمع کے سیزے میں نہیں تھا. یا ایو الذین آمنو کا خطاب ابھی نہیں آیا تھا, یا ایو المزمل, ایک فرد, ایک شخص, یا ایو المزمل قم الليل الا قلیلا, لیکن ابتدا ہی سے یہ بات گویا کہ معلوم تھی لوگوں کو کہ جو حکم حضور کے لیے آیا ہے وہ حکومت کے لیے بھی ہے, ظاہر بات ہے. الا یہ کہ کبھی وضاحت کر دی جائے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے, ورنہ جو حکم رسول کے لیے آیا وہ رسول امت کے لیے, حکم وہی ہے. امتی کو اجتماع کرنا ہے, چاہے ابھی کوئی آیت اجتماع کی نازل نہیں ہوئی قرآن میں, اجتماع کا حکم نہیں آیا, یہ حکم بھی نہیں آیا کہ رسول کی اطاعت کرو, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ ایک سے ہوتی فطری, ایک بالکل منطقی جس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی جس کا حکم اللہ ان کو دے رہا ہے وہ آپ کے اس پر عمل کریں. چنانچہ یہ بات آپ نے گویا کہ اس لیے توثیق کر دی. ایک تو توثیق یہ ہو گئی کہ وہ جو میں نے تو مضمون بیان کیا تھا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, وہاں سوچ کا ذکر نہیں تھا, آدھی رات یا اس سے کچھ کم, جس کے معنی میں نے نکالے کہ ہوا کہ سلس رہ جائے گا تہائی, یا اس سے بھی زیادہ کرو تو دو تہائی, اس کی وضاحت بھی ہو گئی, توثیق ہو گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الليل ونصفه وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور یہ اللہ ہی ہے کہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے. دن کس لیے بنایا, رات کس لیے بنایا, یہ اللہ بتا جانتا ہے. نومتم صبح کا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ کی تخلیق میں حکمتیں ہیں. رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے, اور نیند کو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے انسان کے اندر جو تکان پیدا ہوتی ہے کام کر کے, اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وہ گویا کہ گویا اثر رو, وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اب یہاں آپ کو حکم دیا گیا برعکس, رات کو کھڑے رہو. حالانکہ رات تو اللہ نے بنائی تو سونے کے لیے, لیکن یہ کہ یہ اصل میں ایک عارضی حکم ہے جو دیا جا رہا ہے, یہ مستقل نہیں ہے. اس لیے کہ مستقل طور پر یہ بات نہیں چل سکتی, اس لیے کہ یہ تو نظام کے خلاف ہے, نظام تخلیق کے خلاف ہے. تو ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. رات اور دن کے یہ اندازے اللہ نے بنائے ہیں, ان کی اپنی مصلحت ہیں, ہر ایک کی اپنی جداگانہ حکمتیں ہیں, ہر ایک کا اپنا کام ہے جو کرنے کا ہے. اس لیے فرمایا علم اللہ تحسوم, اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے. یعنی ایک ہے کہ ایک بار اسٹرانگ جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ سیشن, کوئی ایک اجتماع ہو رہا ہے, اس میں خاص ایک اجتماع ہے جس میں بہت ہی زوردار انداز کے اندر بات کرنی ہے اور مختصر انداز وقت کے اندر زیادہ بات کرنی ہے, تو اس میں اسٹرانگ. تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روحانی تربیت کا پروگرام ہے, اس میں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو در حقیقت ابتدا کے لیے ہے, یہ مستقل نہیں ہے, اس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے. علم اللہ تحسوہ فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی, یعنی اے نبی آپ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی, اور نظر رحمت کے نتیجے میں فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن, تو پڑھ لیا کرو جو کچھ بھی میسر ہو قرآن میں سے. اب یسر کا لفظ آیا یہاں پر, میسر یسر سے بنا, یسر کے معنی آسان, آسان نہیں. انما العسر یسر, انما العسر یسر, عسر تنگی سختی مشکل, یسر آسان نرمی. تو یہ ما تیسر من القرآن, جو بھی آسانی سے ہو سکتا ہو تمہارے لیے وہ کر لیا کرو. مقدار کی پابندی ختم ہو گئی, ورنہ اس سے پہلے کم سے کم تہائی تو تھی, اب وہ نہیں رہی. اس کی باپ بلکہ اس نے ایک ہے کہ ریلیکسیشن دے دی گئی, کہ اس میں آپ اپنے مزاج کو دیکھیں, طبیعت کو دیکھیں, اس میں جتنی دیر کے لیے بھی طبیعت کی ذرا آبادگی ہو اور انشراح رہے اور تازگی بھی رہے اور بہت بوجھ نہ پڑے طبیعت کے اوپر. یا اس لیے کہ انہوں نے نفس سے کارے کا حق کر, تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے, وہ حق اس میں ادا کرنا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اب اس کے بعد الجھن آ رہی ہے, اس بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے. عَلِمَ أَنَّ الرُّسُلَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى, اللہ کے علم ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے, ظاہر بات ہے اس بیماری کے اندر یہ سختی جھیلنا تو ممکن نہیں ہوگا, اتنے سختی اٹھانا, اتنی جو ہے مشقت برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. وہاں کروں یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ میں سے, لوگوں میں سے جو زمین میں سفر کریں گے اور روزی کی تلاش کے لیے, اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھا, خاص طور پر عرب یہاں پر کیا, اور مکہ جہاں اردو کی ریسرچ ہو رہی ہے, دریا معاش ایک ہی تھا تجارت, اور تجارت بھی اب وہاں مکے کے اندر کیا تجارت ہو رہی تھی, لیکن وہ تو یہ ہے کہ آپ جاتے تھے شام کی طرف قافلے لے کر, اور جو ہے وہ یمن کی طرف قافلہ جاتا تھا. رضا کا شکار و سیف لاف قریش علاف ام ریز کا شکار و سیف فلی بدور ابا حاضر بیٹھ. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام ہے سخت کام, اس کے اندر جو ہے سفر کے اندر, تو اس کی پابندی کرنا مشکل ہے, اس کے لیے بہت اور بھاری ہو گیا اور زیادہ سختی ہوئی. اور اس کے بعد مزید تیسری بات, وہاں کروں گا یہ قرآن کروں گا فیس اللہ, اور بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے علاوہ کتاب کرنا ہوگا. اب ظاہر بات ہے اس حالت کے اندر جبکہ دل میں جنگ کرنی ہو, تو رات کو یہ دو تہائی رات ایک تہائی رات آدھی رات کھڑے رہنا تو وہ تو آدمی کو جو ہے وہ قوت ذہن مجموعی ہو جائے گی, وہ طاقت کہتے آئے گی, وہ جو ہونا چاہیے تازہ دم ہو کر صبح کو انسان جو ہے میدان میں نکلے کفار سے مقابلے کے لیے, تو اس کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کمی کی جائے. تو اب یہاں تین اعتبارات سے تعین کر دیا, عموماً سے یقین و منکم مرضا, تم میں سے اللہ کے علم میں ہے کوئی بیمار بھی ہوں گے, وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اور بھی اور ہوں گے تم میں سے ایسے جو زمین میں سفر کریں گے قافلے لے کر جائیں گے آئیں گے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے, وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور بھی اور بھی ہوں گے جو اللہ کے راہ میں قتالیں کریں گے, فاقرؤوا ما تیسر منہ, تو پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو آسانی سے. یہاں پہ دوبارہ دوہرا کر یہ بات آئی ہے, اسے نوٹ کر لیجیے اور اسی پر میری گفتگو آگے ہوگی. اب اس کا بدل کیا دیا ہے, یہ جو رات کی اتنی مشقت تھی دو تہائی رات کھڑے رہنا, جس رات یا کم سے کم تہائی رات, اس کا بدل دیا ہے, وہ عقیم الصلاۃ وہ آت الزکاۃ وہ اقرب اللہ قزر حسنا, نماز قائم رکھو. اب نماز پنجگانہ کا معاملہ آ رہا ہے, کیونکہ پہلے جو حکم دیا گیا تھا صرف رات کی نماز کی, رات کا کھڑا رہنا, ابھی کسی اور نماز کا تذکرہ نہیں تھا. لیکن اقامت و صلاۃ کب ہوئی ہے, جب نماز پنجگانہ کا حکم ہے. پانچ نمازیں تو جو وہ فرض ہیں, اور باقی آپ کو معلوم ہے تین نمازیں اور ہیں یہ جو نفل کہلاتی ہیں کہ جن کو فرض نہیں کیا گیا ہے, اور یہ ہے وہ اشراق بھی ہے تہجد بھی ہے اور اوابین ہے, تو یہ جو نمازیں ہیں تین اور اس حوالے سے. لیکن یہ کہ تقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ اور زکات ادا کر, یہ جو نظام اب بنا دیا گیا ہے اس نظام کے ذریعے سے وہی مقصد پورا ہو سکے گا جو قیام اللیل کے ذریعے سے ابتدام تم پر فرض کیا گیا تھا. وما تقدموا لأنفسكم من خير فقد الله قرض حسنا, اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو, یعنی اپنے مال میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے, یا تالیف قلب کے لیے, کسی شخص کا جو ہے آپ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے اس پر مال خرچ کرتے ہو, تاکہ وہ بھی سمجھے کہ بھائی یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے, تو جو مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تالیف قلب ملحت قلوب ہوں, یہ زکات کے جو ہے آٹھ بندے ان میں سے بھی ایک ہے. تو فرمایا گیا قرض اللہ قرض حسنا, اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کا قرض حسنا کیا ہے, عجیب ہے, قرض حسنا جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں کسی اضافے کا سوال نہیں ہوتا. یہاں دنیا میں ہم قرض کا لین دین کریں اور واپسی پر کوئی اضافہ اس میں مانگے, یہ سود ہے حرام ہے, اس سے زیادہ حرام کیا اور کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ قرض حسنا کے اندر سات سو گنا وہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ جو ہے, بلکہ اس سے بھی آگے, اللہ ہدایت ہو رہے بھائی ایسا, اس سے بھی آگے جس کو چاہے گا اور بڑھائے گا. تو یہ جو ہے کہ دہ دنیا ستر آخرہ اور پھر اس میں سات سو گنا لگ جانا. اس میں جو فرمایا گیا کہ جیسے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے, جیسے ایک دانہ گندم کا جو ہے زمین میں وہ جب آپ نے بیج ڈال دیا ہے اس سے جو وہ نکلے گا پودا اس کا, اس میں کتنے ہیں, کتنے جو ہے گندم کے خوشے لگے ہوئے, کتنے بالے ہیں, ہر بالی کے اندر سو سو دانے ہیں, تو گویا کہ سات سو دانے ایک دانے سے نکل کر آ گئے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا انفاق جو اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے. یہ حسنا اللہ کے ساتھ ہے, دنیا میں قرض حسنا اس میں کوئی اضافہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہے از خود آپ اپنی مرضی سے اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو اس پہ روکا نہیں گیا ہے. یہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے قرض لیا کسی سے, جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے کچھ اضافہ کر دیا اس میں. لیکن یہ کہ یہ چیز اگر طے ہو اور یہ لین دین کا ایک بنیاد بن جائے وہ حرام حرام مطلق. البتہ یہ کہ بغیر کسی طے کیے کہ بغیر کسی شرط کے طور پر اس کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی وہ جو ہے ممانعت نہیں. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله, اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے پھیر میں سے اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. پیسہ خرچ کرتے ہو تو نہیں ضائع نہیں ہوگا, موجود ہوگا. وہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بینک ہے, امپیریل بینک آف دس یونیورس, اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بینک ہے, وہ جمع ہوتا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, وہ ایک دانے سے 700 دانے بڑھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بڑھے گا. تو اسے اپنے رب کے پاس موجود پاؤ گے. وہ خیر اعظم ماجرا, اس حال میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان سوچے گا, اے اللہ میں نے تو نیکیاں اتنی نہیں کی کہ جو کوئی مجھے یہاں مل رہا ہے. فرما تمہارا ہر نیکی جو ہے تمہاری, اس نے ایک درخت کی شکل اختیار کی ہے جنت کے اندر, اور اسے جو پھیلا ہے جتنا بھی وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. تو اس حوالے سے اس کو تم دیکھو گے جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں, کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا جو تمہیں ملے گا, اور اعظم اجر, اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. واستغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو, اللہ تعالیٰ سے کی مغفرت طلب کرتے رہا کرو. ان اللہ غفور رحیم, یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی کا جو ہے ترجمہ بھی کر دیا, اور تو مفہوم بھی اب آپ کے سامنے آ گیا. اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے, یہ آج سے میں 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ بڑی متصاد روایات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 روایتیں ہیں, 8 مہینے بعد یا 1 سال بعد, اور ایک اور روایت میں 16 مہینے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو آیت کو ایک ہی شمار کیا گیا, یہ پورا رکوع ہے, ایک رکوع ہے لیکن ایک ہی آیت ہے. پھر ایک روایت ملی, نہیں یہ 10 سال بعد نازل ہوئی, اس سے بڑا فصل ہوئی روایتوں کے اندر, اس قدر فاصلہ کیوں ہے, کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تھا. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے پھر آدمی دیکھ بھال کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے. میں نے بہت ادھر ادھر دیکھا, بہت زیادہ دیکھی, تفاصیل دیکھی, مجھے کہیں حل نہیں ملا. میرا جو اصول تھا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ذہن مجھے عطا کیا ہے وہ منطقی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں جو روزے کے احکام والے آیات ہیں, ان میں بھی ایک بات کی وجہ سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو حکم جو ہے دو دفعہ, ایک دفعہ آ رہا ہے یہ کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ہو, اور گنتی کے چند دن ہیں. ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیت آتی ہے, اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان مبارک کے, تمہیں روزے رکھنے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ وہ رعایت ختم ہو گئی, ایک رعایت باقی رکھی, بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو قضا کر سکتے ہو, بعد میں پوری کر لو. وہ روایت تو پہلی بھی تھی اب بھی ہے, لیکن یہ روایت کہ اگر نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو مسکین کو, یہ ختم ہو گئی. یہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہے یہ باتیں؟ اور میں حیران تھا, لوگ انہیں ایک ہی وقت میں اتنی ہوئی آیات کے بعد سے ہمارے سارے مفسرین, خاص طور پر جدید جو ہمارے اس دور کے ہیں, اردو میں جتنی بھی تفسیر لکھی گئی سب کے سب اسی پر. میں کہتا ہوں یہ ممکن نہیں. اور مجھے تو خوش قسمتی یہ کہ ایک مضمون ماہنامہ زندگی چڑھتا تھا رامپور انڈیا سے, سید عروج احمد قادری اس کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے اداریے میں لکھا اور تنقیدی بلکہ کسی درجے استحضائی انداز میں لکھا کہ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا. وہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہیں کہا ہوگا, اس وقت زندہ تھے وہ. انہوں نے کہیں غلط بات کری ہے, یہ جو پہلا حکم ہے یہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے, یہ تو بلکہ ہر مہینے میں 3 روزے حضور نے پہلے رکھنے کا حکم دیا تھا, اور یہ فرض علی العین نہیں تھا بلکہ وجوب علی التخیر, یعنی ایک آپ کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے نہ رکھے تو ایک مسلم کو کھانا کھلا دے. یہ رمضان کے روزے کے بات نہیں ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن, عربی قواعد کے روح سے بھی یہ 9 سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے. اسے کہتے ہیں جمع تفریح, تو یہ جو ہے نو سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس میں, اور یہ تو رمضان کے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. اس اعتبار سے میں اڑا ہوا تھا اس پر کہ نہیں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ ان 3 روزوں کا حکم ہے, اور دوسرا حکم جو ہے یہ رمضان کا حکم ہے, اس میں آ کر وہ رعایت ختم کر دی گئی. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ میں میری وہ حیثیت تو نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا. مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رائے ہے سید عمر شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, انہیں بحقی وقت بھی کہا گیا, بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیر سید عمر شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, ان سے بہت اپنی آخری زندگی کے ایام میں علامہ اقبال بہت حد و کرامت کرتے رہے, اور خوشامد کے انداز میں بھی کہا کہ آپ خدا کے لیے, کیونکہ وہ دیوبند چھوڑ کر جا رہے تھے, وہ گجرات کی طرف ایک مدرسہ قائم ہو رہا تھا وہاں جا رہے تھے, تو علامہ کا نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں میرے پاس آ جائیں لاہور میں رہے, اس لیے کہ فقہ ہماری جو پرانی ہے اس کی آپ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں ہندوستان میں, اور جدید اصول جو ہے قانون کے قانون سازی کے وہ میں پڑھ کر آیا ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, بیرسٹر ڈرا کیا ہے, تو ہم مل کر جو ہے فقہ اسلامی جو ہے اسلامی فقہ اس کی تدوین کرے نہیں. بہرحال وہ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہیں تھی, وہ نہیں ہو سکا, لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کا خوشامد کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیں یہاں ٹھہرے میرے پاس اور ہم مل کر یہ کام کریں. جب ان کی یہ رائے آئی تو پھر میرا پورے اس بات کے ساتھ مجھے وہ بات کہنی شروع کر دی. یہی مسئلہ یہاں تھا, یہاں جیسا کہ میں نے کیا کہ میں نے انتہائی کھوج کریز سے کام دیا, لیکن مجھے کہیں نہیں ملا. میرا تو کہاں ملا, الاتقان فی علوم القرآن, یہ یوں سمجھیے انسائکلوپیڈیا ہے, تفسیر سے متعلق جتنی بھی ہو سکتے ہیں مسائل ان سب کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے. علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی نے اسے ڈالے, انہوں نے یہ بات واضح کی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. یہ ایک آیت بیک وقت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ دو حصوں میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو ذرا سنا ہی دوں کہ اس میں اختلاف کس حد تک ہے. مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے, حضرت عائشہ سے مسند احمد صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم ایک سال کے بعد نازل ہوا اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا. دوسری روایت حضرت عائشہ ہی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے, یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا تھا. اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے انہیں سے نقل کی ہے, اس میں 16 مہینے بیان کیے گئے. ابو داؤد ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک سال کی مدت نقل کی, 8 مہینے, 10 مہینے, 1 سال, 12, 16 مہینے, ایک دو, لیکن یہ 8-5 بن جاتے ہیں, زیادہ دور نہیں فصل دیں. لیکن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے. ابن جریر ابن ابی حاتم ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے, مولانا مودودی نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے, مجھے اس کے اختلاف ہے. میرے نزدیک بات وہ ہے جو کہ کہی ہے علامہ سیوطی نے الاتقان میں, کہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك والله یقدر اللیل والنهار علم ان لم تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ تو گویا کہ 1 سال کے لگبھگ کے بعد نازل ہو گئی ہے, تاکہ وہ جو سختی تھی 2/3 شب کم سے کم 1/3 شب کھڑے رہو, وہ بات ختم ہو گئی. فقر و باقی اسلام القرآن جتنا بھی میسر ہو, لیکن یہ کہ اس میں ابھی یعنی اس کمی کی وہ نہیں کی گئی کہ اس کے بدل کو دے دیا گیا ہو, لیکن کرو جو بھی کوئی کمی اسی میں کرو, کرنا اسی میں ہے, رات میں کیا قیام الليل ہی کو جاگ رکھنا. اب آپ کو معلوم ہے کہ سن 11 میں جا کر 5 وقتہ نماز کا حکم آ رہا ہے. جب معراج شریف ہوا ہے, معراج کا واقعہ, 5 وقتہ نماز اس وقت پڑھ ہوئی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, ان قرآن الفجر کا نام مشہور ہے. یہ 5 وقتہ نماز کی فرض نہیں ہے. 10 سال تو خود بخود ہو گئے, اس میں 10 سال کا وقفہ ہو گیا. کیونکہ اس لیے اس کے اندر تو آ رہا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ آنے والے سید پورے بالکل مرتا وہاں سرو میں یدر مونا فلند جب تک پورا مل سم ملتا وہاں سرو میں یوکا تلو نہ مل ملتا اور کتاب کا معاملہ جو ہے وہ تو جا کر مدینے میں آئے گا. یوں سمجھیے کہ ابھی کم سے کم 10 برس کے بعد 12 برس کے بعد یہ کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی کتاب کہاں ہے؟ لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے 10 12 بعد میرے نزدیک اس سے بھی گزرنے کے بعد. البتہ ان دونوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ایک مقام پر, اور اب اس کی جگہ پر جو بدل دیا گیا ہے یہ جو مشقت تھی قیام اللیل کی سختی اور اس کے اندر اس طرح زور انتظام تھا, اب اس کا بدل دے دیا گیا ہے وہ 5 وقتہ نماز اور زکات, عقیم الصلاۃ واتو زکات واتو اللہ واتو الحسنۃ. اب یہاں پر دو مدیں قائم کر دی گئی. زکات جو ہے وہ عام طور پر غریبوں کا حق ہے, مسکین کا, یتیم کا, بیوہ کا, بھوکے کا, مفلس کا, تلاش کا, مسافر کا, یہ تو اس کا حق ہے زیادہ تر. اگر تو اس میں فی سبیل اللہ کی مدد بھی ہے ایک, لیکن زیادہ جو ہے وہ جو ہے انہیں کے لیے اللہ کو خرچ دینا, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. جو خرچ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, اس کی نشر و اشاعت کے لیے, اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے, آپ کو چیز شائع کرتے ہیں اور عام تفصیل کرتے ہیں اس کو لوگوں کے اندر, یا آپ کا کوئی اور سلسلہ جو ہے اشاعت ہے اور آپ لوگوں کو کم قیمت پر یا بالکل فری جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں, یہ سار تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچے لوگوں تک. یا یہ کہ پھر جب اس کے بعد مرحلہ آئے گا قتال کا, اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کا مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے تب تو پیسے کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. واحد الحمد سطح تو بالقوت مجھے خیر, تم زیادہ سے زیادہ اسلحہ تیار کر کے اپنے پاس رکھو, زیادہ سے زیادہ گھوڑے بنے رکھو, تیاری رکھو تاکہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب قائم رہے. یہ مسلمان جو ہے یہ غافل نہیں ہے, تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمیں جواب پورا مل جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ خرچ کرنا پڑے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح حضور نے لوگوں سے آپ نے بلکہ کہا, آپ نے تشویق اور ترغیب کے انداز میں اللہ کے راہ میں لگاؤ. آپ کو معلوم حضرت ابو بکر جو بھی ساتھ چلے آئے تھے, یہ ہے اللہ کو قرض دینا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے خرچ دو طرح ہے, صدقات, خیرات اور زکات, یہ ایک طرف کر دیجیے. انفاق فی سبیل اللہ, جہاد بالمال, یہ دوسری طرف ہو جائے گا. اور قرض حاصل اللہ کو, یہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. یہ گویا کہ متبادل ہے کہ وہ قیام اللیل کی جو شدید مشقت جو ہے جو گویا کہ لازم کر دی گئی تھی, اس کے بعد یہ مشقت ختم کر دی گئی مسلمانوں پر سے. نماز کا نظام آ گیا, اب نماز جو ہے تہجد کی فرض نہیں رہی. ہاں حضور کے لیے تہجد پھر بھی فرض رہی ہے, چنانچہ جہاں وہ 5 وقت نماز کا حکم آیا ہے, اقرب الصلاۃ علی الدروب کی شمس اذا غسقت اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک. اب یہاں معین کر دیا گیا, اے نبی یہ آپ کے لیے ہے خاص, یہ تمام مسلمانوں کا فرض نہیں ہے, لیکن یہ آپ کا جو مقام ہے اس کی جو تقاضے ہیں آپ پر یہ فرض ہے, اور آپ نے ہر جگہ نبھایا اس کو. آپ سفر میں بھی کبھی جو ہے وہ تعجد اپنی قضا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس جو پہلا حکم تھا اس کے اندر یہ تبدیلی بھی کر دی, لیکن اس کا ایک بدل بھی دے دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.